بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته هي سورة الصفات كتن آيته ایک رکوع کا کچن آیتیں ہیں اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کا ذکر فرمایا اور جنتیوں کا ذکر فرما کر بالخصوص ان کے کھانے پینے کا ذکر فرمایا کہ لہم رزق معلوم ان کے لیے طے شدہ روزی ہے فواقع پھل میوے لذت کی چیزیں اور وہ بھی اکرام کے ساتھ پھر آگے ان کے مشروب ان کے پینے کی چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے لیے شراب ہوگا بیضاء لذت للشاربین ایسا شراب جو لذیذ بھی ہے اور شراب کے جو سب دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں دنیا میں کہ عقل پر پردہ آ جاتا ہے پھر سر میں درد وغیرہ یہ سب نہیں ہوگا تو جنتیوں کا کھانے پینے کا ذکر فرمائے اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی جہنمیوں کا کھانے پینے کا ذکر فرما رہے ہیں لیکن اس سے پہلے فرمایا اس طرح شروع فرمایا کہ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم کیا وہ جس کا ذکر کیا گیا یہ جنتیوں کا کھانا پینا ان کی لذت ان کی مجلس ہے یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر دعوت کے طور پر یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جب جنت میں آدمی چلا جاتا ہے چلا جائے گا تو ان کی مہمانی کی جائے گی اب اس کا ایک مطلب تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یا مفسر نے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان فرمایا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے ماضی میں چلے جانا پڑے گا ہمارے زمانے میں تو جب آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو عموماً اطلاع کر کے جاتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کو کچھ دقت نہ ہو لیکن پچھلے زمانے میں وہ رابطے کے وہ آلات نہیں ہوا کرتے تھے تو بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے یہاں مہمان بن کر چلے گئے بغیر اطلاع کیے اور اس زمانے میں محبت بھی زیادہ تھی ہمارے زمانے میں تو لوگ ڈرتے ہیں مہمان ملنے سے اس زمانے میں لوگوں کو خوشی ہوتی تھی کیونکہ مہمان بن کر آئے تو جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا تھا اور پہلے سے اطلاع نہیں تو ظاہر کہ پہلے سے کھانا تو تیار کیا ہوا نہیں ہے تو جو میزبان تھا جو ہوسٹ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو کچھ جلدی سے میسر آ جائے سناک وغیرہ جائے چیزیں وہ پہلے رکھ دیتا تھا اور مہمان اس کو نوش کرتے اتنی دیر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا کھانا پکانا وغیرہ اور احادیث میں بھی اس قسم کا ایک اس قسم کا ایک واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے یہاں تشریف لے گئے, تو صحابی نے جب دیکھا کہ تشریف لائے ہیں تو جلدی جلدی ان کے سامنے کھجوریں کچھ رکھ دی اور کھانے کا انتظام کیا اس دوران. تو اس طرح ہوتا تھا, تو ظاہر ہے کہ جو پہلے جو چیز ملتی تھی وہ یوں سمجھو کہ اسٹارٹر کے طور پر, وہ سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے لذیذ چیز نہیں ہوا کرتی تھی. تو مہمان کے سامنے جو پہلی چیز رکھی جاتی تھی وہ اصل اور مین کورس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کے کھانے پینے کا ذکر فرمایا بڑے عجیب انداز میں, اور یہ فرما کر یہ بیان کر کے فرمایا کہ یہ تو ان کے لیے مہمانی ہوگی, یعنی یہ تو وہ اول چیز ہوگی جو ان کے سامنے رکھ دی جاتی تھی, باقی اس کے بعد کیا ملے گا وہ تو اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں مت کرنا. ازاری کا خیر النزلن, کیا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے وہ جس کا ذکر آیا, یا زقوم کا درخت. زقوم کا درخت کیا ہے؟ زقوم کا درخت وہ اس کا پھل وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. اور زقوم کا درخت ہے کیا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عربستان میں ایک درخت ہے جس کو زقوم کہتے ہیں, اور وہ بدصورت ہے, بدصورت بھی ہے اور اس کا پھل کڑوا بھی ہے, بدنما بھی ہے اور بدمزہ بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے جنت کے بیان میں عرض کیا تھا کہ پھل کا ذکر آتا ہے تو جنت کا پھل تو کچھ اس کا مزہ تو کچھ اور ہی ہوگا, تو اسی طرح زقوم کے درخت کا ذکر آیا تو اس کی جو بری شکل ہوگی, جو برا مزہ ہوگا وہ تو اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا جو دنیا میں ہے. لیکن یہ ایک زقوم کا درخت ہے جس کو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا, اور کس طرح کھلایا جائے گا, کیوں, کب کھلایا جائے گا, اس کا آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انا جعلناها فتنة للظالمین, ہم نے گنہگاروں کے لیے, ظالموں کے لیے اس کو ایک آزمائش بنائی. اس کا کیا مطلب؟ تو زقوم کا درخت اور پھر کس طرح کھائیں گے, کیسے کھلایا جائے گا ان کو, آگے ذکر آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ جہنم, یہ جہنم میں ایک درخت ہوگی اور جہنمیوں کو اس کا پھل کھلایا جائے گا, اس کو بھی ہم نے ایک آزمائش بنایا ہے گنہ گاروں کے لیے, جو نہ ماننے والوں کے لیے. کس طرح آزمائش بنایا ہے؟ کہ یہ بھی ظاہر کہ قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں ضمناً ایک بات عرض کر دوں, قرآن میں کوئی بھی چیز صراحت کے ساتھ مذکور ہے, اور کسی کو معلوم ہے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے, اس کے باوجود اس کا انکار کرنا کفر ہے. تو قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, کوئی شخص ہر آیت پر مان سکتا ہے لیکن کسی ایک آیت میں کسی چیز کا ذکر ہے, مثلا کسی ایک آیت میں جنات کا ذکر ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا ذکر ہے, لیکن اس کو کہتا بھی ہے کہ دیکھو قرآن, اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں, یہ کفر ہے. قرآن کے ایک آیت تو کیا, ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو بھی نہ ماننا یہ کفر کے لیے کافی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, زقوم کا بیان آگے آئے گا, لیکن اس سے پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ زقوم کے درخت کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں, یہاں اور ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے, وہ بھی ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. کیسے؟ اس لیے کہ عموماً آگ, جہنم تو آگ ہے, آگ میں سے درخت تو نہیں اگتا ہے, آگ کے ارد گرد, آگ کے اندر درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ تو ایک آیت ہے جس میں ایسی چیزیں کا ذکر ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے, ظاہر ہے, لیکن ایسی چیزیں جو ماوراء العقل ہے, جو عقل میں آتی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو بھی ہم نے آزمائش بنایا, ایک ٹیسٹ بنایا, اور جو نہ ماننے والے وہ اس میں بھی پھسل جاتے ہیں. چنانچہ زقوم کے بارے میں مشرکین کی دو بری عادتوں کا ذکر آتا ہے. ایک تو یہ کہ بعض مشرکین, بالخصوص ابو جہل کا ذکر آتا ہے, وہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جہنم میں ایک درخت اگے گا, جہنم میں درخت کیسے اگ سکتی ہے. اور دوسرے بعض مشرکین زقوم کا جو ذکر یہاں آیا ایک دوسرے طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ زقوم کوئی درخت تھوڑا ہے, زقوم تو کھجور اور مکھن کا نام ہے, کھجور اور مکھن, ڈیٹس اور بٹر. زقوم تو کوئی درخت کا نام نہیں ہے, زقوم کا ترجمہ ہے کھجور اور مکھن. تو کھجور اور مکھن جہنم میں ہم بڑے مزے سے کھائیں گے, وہ مذاق اڑا کر یہ کہتے تھے. اور حقیقتاً یہ زقوم کا ایک دوسرا معنی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں زقوم کا وہ معنی تو مراد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دو قسم کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, یقیناً یہ ایک درخت ہے جو وہ کہہ رہے کہ کھجور نہیں, یہاں تو درخت ہی مراد ہے. اور تخرج فی اصل الجحیم, جو نکلے گی جہنم کی تہ سے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے فرمایا کہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم میں اگائیں گے, تو جب جہنم میں اگائیں گے تو وہ جہنم میں رہ بھی سکتا ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جانور, بہت سے جانور زمین پر رہتے ہیں, لیکن آپ سمندر میں جائیں گے تو ایک تو آپ کو مچھلیاں نظر آئے گی, دوسرے سمندر میں آپ کو بعض وہ جانور ملیں گے جو بہت مشابہ ہے زمین کے جانوروں سے. لیکن وہ سمندر میں کیوں رہتے ہیں, رہ سکتے ہیں؟ اسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی سمندر ہی میں ان کا نشو نما کیا ہے. تو سمندر ہی میں وہ پیدا ہوئے, سمندر ہی میں وہ بڑے ہوئے, تو جو سمندر میں رہنے کی جو سب صلاحیتیں ضروری اللہ تعالیٰ ان میں پیدا کی ہے. اسی طرح عموماً درخت زمین پر اگتے ہیں, لیکن بعض درخت آپ کو ملیں گے جو سمندر میں بھی اگ سکتے ہیں. اب وہ کیسے اگ سکتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سمندر ہی میں پیدا کیا, سمندر ہی میں اس کا نشو نما کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں سمندر میں رہنے کے اندر رہنے کے لیے جو کچھ صلاحیتیں ضروری وہ ان میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اسی طرح آگ میں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی درخت کو پیدا کرے, اس کا نشو نما کرے, تو اس کے اندر بھی آگ میں رہنے کی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. اب آگے زقوم کا بیان ہو رہا ہے. طلعہا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے کھوشے, اس کے پھل گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہے, وہ شیاطین کے سروں جیسے ہے, شیاطین کے ہیڈز جیسے ہے, یعنی وہ بد شکل ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کس نے شیطان کو دیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی زقوم کی درخت کے پھل اور اس کے کھوشے کے بارے میں فرما رہے کہ وہ بہت بد شکل, اور کتنی بد شکل ہے؟ شیاطین کے سر جیسے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس کا یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے جب ہم میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ کتنا بد شکل ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں, لیکن اس کے باوجود ہر شخص کے دل دماغ میں یہ ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ شیطان بہت بد شکل ہے. اسی جیسے کہ اس کی دوسری مثال دے دوں, ہر شخص کے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ فرشتہ جو ہے بہت پاک صاف اور خوبصورت ہوگا. کسی کے دل دماغ میں ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتہ عام آدمی جیسا ہوگا, حالانکہ کسی نے فرشتے کو دیکھا, کسی نے بھی فرشتے کو نہیں دیکھا. تو اسی طرح ہر آدمی کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ شیطان بہت بد شکل ہے. اسی لیے عرب لوگ بھی جب کسی چیز کو بدصورت بتانے کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بدصورت چیز ہے, تو اس کو شیاطین کے شیطان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ شیطان جیسے, اس کی شکل شیطان جیسی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی فرماتے ہیں کہ طلعہا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے کھوشے. عموماً تو آپ درخت کو دیکھیں تو سب سے خوبصورت چیز اور سب سے اٹریکٹیو چیز اس کا پھل ہوتا ہے جب وہ اگ رہا ہوتا ہے, رنگ سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے, اور جس طرح وہ بنچز میں کھوشوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے یا الگ الگ, سب سے خوبصورت بالخصوص وہ پھل جس میں کیڑے نہیں ہیں وغیرہ, وہ پورا پکنے کے قریب, سب سے خوبصورت چیز وہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ زقوم کے درخت کے بارے میں سب سے بدصورت چیز یہ ہوگی. تو سب سے بہت بد شکل اس کی شکل بہت بری ہوگی, تو یہ کھائیں گے کیوں؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, یقیناً وہ اس میں سے کھائیں گے, اور صرف کھائیں گے نہیں, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اس سے پیٹ بھریں گے, پیٹ بھر کر کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان پر بھوک مسلط کر دیں گے اور سخت بھوک پیدا ہو جائے گی. اور سخت بھوک میں آدمی جو چیز نظر آتی ہے وہ کھاتا جاتا ہے, جو چیز میسر ہوتی ہے. تو سخت بھوک ان پر مسلط کی جائے گی اور وہی چیز مسلط کی جائے گا, وہی چیز ان کے سامنے رکھ دی جائے گی, زقوم کے پھل. تو زقوم کے پھل وہ کھائیں گے. اب اس زقوم کے پھل کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے سخت, اب پہلی بات تو یہ کہ بد شکل ہوگی اور اس کا مزہ بھی برا ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے سخت پیاس پیدا ہو جائے گی. اور ویسے بھی آدمی جب کوئی چیز جو جس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہو کھاتا ہے تو اس برا مزہ اور اس ٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے آدمی کچھ پینے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے دوا کے بعد جو دوا اتنی مزیدار نہ ہو, جو ٹیبلٹ, اس کے بعد ہم خوب پانی پی لیتے ہیں, تو وہ لوگ بھی پانی ڈھونڈیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرمائے, ثم ان لہم علیہا لشوب من حمیم, پھر ان کے لیے لشوب من حمیم بہت گرم, شدید گرم کھولتا ہوا پانی کا ایک ملاوٹ ہوگا. ان کو ایک مشروب دیا جائے گا جس میں مختلف چیزیں ہوگی. یہ اس کا ایک ذکر ہے, کون سی چیزیں ہوگی؟ بہت شدید گرم پانی. اور دوسری چیزیں اس میں کیا ہوگی؟ دوسری جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا خون. اور وہ پانی کتنا گرم ہوگا؟ یسحر لہ ما فی بطونہم والجلود, جب پانی اندر جائے گا تو سب کچھ اندر سے جل جائے گا. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کے مہمان خانے کا تھوڑا ذکر کیا کہ جہنم میں کھانے پینے کا یہ انتظام ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے, ثم ان مرجعہم الی الجحیم, پھر ان کو دوبارہ آگ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب یہ جو تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کو بہت مؤثر انداز میں بیان فرمایا, وہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے فرمایا. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مزیدار چیزیں بھی چکھواتے ہیں اور ایسی چیزیں بھی چکھواتے ہیں, اختیاراً نہیں تو مجبوراً, جس کا مزہ اتنا اچھا نہیں ہو. اور وہ اسی لیے چکھواتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سمجھ میں آئے کہ جنت میں اتنی لذیذ چیزیں ہوگی تو وہ کیسی ہوگی, تھوڑا سمجھ میں آ جائے. اور ہمیں تھوڑا سمجھ میں آئے کہ جہنم میں ایسا کھانا پینا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنی چاہیے اور تھوڑی قربانی کر لینی چاہیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, انہم الفوا آباءہم ضالین وہم علی آثارہم یہرعون, یقیناً انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو, اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ. وہم علی آثارہم یہرعون, پھر وہ ان کے قدموں پر, ان کے نقش قدم پر بھاگتے ہیں, اسی کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا, اپنے آبا و اجداد. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا تو پھر ان کا کیا قصور, وہ چل رہے اسے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فہم آ رہا تھا, وہ ان کے نقش قدم پر دوڑ کر چلے گئے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم متوجہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں یہ عقل رکھی ہے کہ اگر وہ اپنا عقل استعمال کرے اور حق کی طلب میں جائے تو باوجود یہ کہ اس کے خاندان میں, اس کے باپ داداؤں میں سب غلطی پر ہے, بہت لمبے زمانے تک یا تو غیر مومن ہے, دین پر نہیں ہے, کسی اور دین پر, اس کے باوجود اگر کوئی بھی شخص اسی راستے پر کو اختیار کرے گا تو قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے اتنے جنریشن سے میری فیملی تو, میری خاندان تو اسی راستے پر تھی, اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ خود حق کو طلب کرے. اور ہمارے زمانے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ داؤں کے ذریعے تو ہمیں ایمان دیا, لیکن ایمان کے بعد یہ عمل, یہ طریقہ خاندان میں کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم بھی اس طریقے کو اختیار کریں اور یہ سمجھے نہیں کہ حق ہے یا باطل ہے, تو اس کی وجہ سے ہم بڑی نہیں ہوں گے اللہ کے یہاں. خاندان میں یہ چل رہا تھا, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے, ایمان نہیں ہے تو ایمان کا علم حاصل کرے, اور اس کے بعد حق کا علم حاصل کرے. اور چاہے باپ داداؤں میں سے خاندان بہت لمبی مدت سے اور ابھی بھی اس طریقے پر ہے یا نہیں ہے, یہ وہ خود اس طریقے کو اپنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اس رکوع کی چند آیتیں باقی رہ گئی, وہ آئندہ رکوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا